السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، رحمة للعالمين، إمام المرسلين، خاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، وعلى صحبه المنتجبين المحفوظين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، میرے عزیز و معزز و معزز سامعین و حاضرین، میں ممنون ہوں اپنے میزبانوں کا کہ انہوں نے آپ جیسے منتخب افراد معاشرہ سے ملاقات کی، یہ ایک تقریب منعقد کی. میں سب سے پہلے ایک بات عرض کروں، اب مجبور ہوں یہ بات عرض کرنے پر، جب میں ہال میں داخل ہوا اور نظر پڑی اسٹیج پر تو میرے نام کے ساتھ جو لقب لکھا ہوا ہے یہ کچھ اس میں زیادتی ہو گئی ہے. حفظ مراتب کے خلاف ہے. آیت اللہ العظمہ اسے کہا جاتا ہے جو صاحب رسال عملیہ ہو، جو مرجعیت کے منصب پر فائز ہو، جس نے اپنے کندھوں کو اتنا مضبوط بنا لیا ہو کہ تمام امت و تمام معاشرے کے اعمال کی ذمہ داری اٹھا سکے. اس میں مغالطہ غالباً یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص مجتہد ہوتا ہے لازماً وہ صاحب رسالہ ہوتا ہے، اور جو صاحب رسالہ عملیہ ہوتا ہے بس وہی مجتہد ہوتا ہے. یہ مغالطہ غلط ہے، یہ مغالطہ افسوسناک ہے، یہ مغالطہ افسوسناک ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ ہمارا معاشرہ، عام معاشرہ، مذہبی ڈسپلین سے اچھی طرح واقف نہیں ہے. حوزہ علمیہ نب نجف اشرف اور حوزہ علمیہ قوم کی جو علمی تہذیب ہے، اس تہذیب کی جس طریقے سے ترجمانی ہونی چاہیے تھی غالباً اب تک نہیں ہوئی. ہمارا عام دانشور طبقہ آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہارورڈ اور ان یونیورسٹیز کے اکیڈمک ماحول اور کلچر سے تو اچھی طرح آشنا اور مانوس ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے بھی جن لوگوں نے ابھی یو کے یا یو ایس کی سرزمین پہ قدم نہیں رکھا ہے وہ بھی واقف ہیں، لیکن حوزہ علمیہ نجف اور حوزہ علمیہ قم کی تہذیب سے واقف نہیں ہیں. یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں اس کی بھی واقفیت ہونی چاہیے تاکہ حفظ مراتب برقرار رہے. جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، یہ موضوع بے حد اہم ہے. ہمارے عزیز مکرم، جب لفظ عزیز اردو میں کہا جاتا ہے تو عموماً خیال ہوتا ہے کہ چھوٹے کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے. اب ہم لوگوں کی مجبوری ہے کہ اکثر سوچتے عربی میں ہیں، بولتے اردو میں ہیں، تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. آپ حضرات کو بھی مشکل پیش آتی ہوگی جب آپ انگریزی میں سوچتے ہیں اور اردو میں بولتے ہیں، ایسی ہی مشکل ہمارے ساتھ ہوتی. عربی میں لفظ عزیز چھوٹے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. عزیز کے معنی عزیز کے ہیں، یعنی جس سے آپ کو محبت ہو، اور جو صاحب اختیار ہو, صاحب قدرت ہو, یعنی جس کا اختیار آپ کے دل پر ہو, وہ عزیز ہے. بہرحال ہمارے محترم و معتبر صحافی و دانشور جناب آغا مسعود صاحب نے چند جملے فرمائے, اور اس میں ترقی پذیر معاشرے اور اسلامی تصوف کی طرف آپ کی توجہ موصول کرائی. ترقی پذیر معاشرے کی اصطلاح, ترقی پذیر ممالک سے ماخوذ ضرور ہے لیکن میرے نزدیک اس سے مختلف ہے. ترقی پذیر ممالک کی بنیاد مخصوص سیاسی اور اقتصادی حالات پر ہے, جیسا کہ انہوں نے فرمایا. مخصوص دنیا کے تقریباً وہ ممالک جو آپ کے سامنے ہیں, جو ترقی پذیر ممالک کہلاتے ہیں, ان کی ایک خاص سیاسی اور اقتصادی اساس ہے, بنیاد ہے, اور اس اساس و بنیاد کا عالم بھی یہ ہے کہ وہ بڑی حد تک اجباری ہے, اختیاری نہیں ہے. یقیناً ترقی پذیر معاشرے سے مراد سب سے پہلے وہی لوگ لیے جائیں گے جو ان ممالک میں رہتے ہیں, لیکن بہت ممکن ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں رہنے والے بھی کچھ لوگ ترقی پذیر معاشرے کے افراد ہوں. معاشرے انسانی, معاشرے انسانی پر سیاسی, اقتصادی اور جغرافیائی حد بندیاں اثر انداز ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے تاریخ میں کہ معاشرہ انسانی اور معاشرہ تو معاشرہ ہے, کبھی ایک فرد تمام سرحدوں کو تبدیل کر دیا کرتا ہے. جغرافیائی سرحدیں, سیاسی سرحدیں, اقتصادی سرحدیں, حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک فرد, یہ نقطہ تاریخ کے مطالعے سے بھی روشن ہو سکتا ہے, لیکن اگر عرفان کی راہ سے, تصوف کی راہ سے وارد ہوں تو یہ نقطہ زیادہ روشن ہو سکتا ہے. اس وقت جو باتیں میرے ذہن میں ہیں کہ آپ تک گزارش کروں, منتقل کروں, کنونشنل تصوف سے ہٹ کر کچھ باتیں کہوں گا جو ایک عام تصور ہے معاشرے میں رائج, شاید اس سے کچھ ہٹ کے باتیں ہوں. تصوف دنیا کے تقریباً ہر انسانی معاشرے میں وجود میں آیا. اسلام سے پہلے جو بڑے دین ہیں ان میں بھی تصوف وجود میں آیا. ہندوستان کی سرزمین یا انڈیا اور انڈو پاک جو سب کنٹیننٹ ہے, اس میں بھی تصوف کی بڑی قدیم روایت ہے, 4-5 ہزار سال پرانی روایت ہے. ویداز سے لے کر, پرانوں سے لے کر آج تک ہندو تصوف کی روایت ہے, مسیحی تصوف کی روایت ہے, یہودی تصوف کی روایت ہے, اور اب اسلامی تصوف کی روایت ہمارے سامنے ہے. پھر خود تصوف کے اندر تصوف کے کتنے مختلف تصورات ہیں, خود اسلامی تصوف کے اندر کتنے سلاسل ہیں, عہد بعہد کیا تبدیلی ہوئی متصوفانہ رجحانات میں, ملکوں کے حوالے سے کیا فرق ہوا تصوف کے رجحانات میں. اس وقت اگر کوئی اسلامی تصوف ہی پہ گفتگو کرے صرف, तो इतना आसान नहीं है. पाकिस्तान में बैठकर अगर कोई इस्लामी तसव्वुफ़ पर रिसर्च करे, कोई पेपर लिखे, तो वो यहाँ जो सूफ़ियाए किराम मशहूर और मारूफ हैं, जिनके मज़ारात हैं लाहौर और मुल्तान में और मुख्तलिफ जगहों पर, शायद वो उन्हीं के हवाले से कुछ लिखेगा और बात ख़त्म हो जाएगी. ईरान में बैठकर अगर वो ये मकाला लिखे तो वहाँ कुछ और नाम आएंगे, ये इन बुज़ुर्गवारों का नाम ही नहीं आएगा, वहाँ कुछ और सूफ़ियाए किराम या मुतसव्विफ़ीन के नाम आएंगे और बात ख़त्म हो जाएगी. हिंदुस्तान में बैठकर लिखे, अगर यही मकाला हिंदुस्तान में लिखा जाए तो उससे मुख्तलिफ होगा जो मकाला पाकिस्तान में लिखा जाएगा. यानी मुल्कों के एतबार से भी तसव्वुफ़ के ऊपर अगर कुछ लिखा जाए तो बहुत फ़र्क पैदा हो जाएगा. अदवार के लिहाज से, ज़माने के एतबार से लिखा जाए तब भी फ़र्क पैदा हो जाएगा. मुख्तलिफ सलासिल को लेकर अगर लिखा जाए तब भी फ़र्क पैदा हो जाएगा. तो एक नशस्त में पूरे तसव्वुफ़ इस्लामी पर गुफ्तगू करना और फिर उसकी मानवियत और उसके रिलेवेंस को तरक्की पज़ीर माशरे से जोड़ कर किसी नतीजा खेज़ मरहले तक पहुँचना आसान नहीं है. वक्त कम है और मौजू बड़ा है, लेकिन इस वक्त जो मैंने ये गुज़ारिश की, मैं जो गुज़ारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसा कि आपने इशारा फरमाया कि वेस्ट में तरक्की याफ्ता ममालिक में तसव्वुफ़ का एक गुलगुला उठ रहा है, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में तसव्वुफ़ की बातें हो रही हैं, तसव्वुफ़ पे सेमिनार हो रहे हैं, लोग इरफान और मिस्टिसिज्म की बातें कर रहे हैं, यूनेस्को की तरफ से प्रोग्राम मुरतब किए जा रहे हैं और सारी दुनिया में. मसलन दो एक बरस पहले मौलाना रूम और उनके पैगाम पर यूनेस्को ने पूरी दुनिया में अपील की थी कि ये पूरा साल मौलाना जलालुद्दीन रूमी के लिए वक्फ़ किया जाए. उससे चंद बरस पेशतर तसव्वुफ़ इस्लामी के एक और बड़े शायर हाफिज़ शिराज़ी को मौजू बनाया गया था और पूरी दुनिया में हाफिज़ को सेलिब्रेट किया गया. अगर गौर कीजिए, तज्ज़िया कीजिए कि यूनेस्को के फ़ैसले किन बुनियादों पर होते हैं, क्या ख़ालिस रूहानी बुनियादों पर होते हैं? यूनेस्को के फ़ैसले क्या ख़ालिस रूहानी बुनियादों पे होते हैं या उनके फ़ैसलों में कोई सियासी मसलहत आमेज़ी भी होती है, कोई और मंसूबा भी ज़ाहरी मंसूबे के साथ साथ रहता है? ये गौर तलब बात है. फिर जब आप उन प्रोग्रामों पर, उन मंसूबों पर, उस निसाब पर, उस निज़ाम पर, उस सिलेबस पर, उस करिकुलम पर गौर करेंगे जो नाफिज किया जा रहा है तसव्वुफ़ के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, एकेडमीज़ में, और जिसके तहत प्रोग्राम्स मुनाकिद कराए जा रहे हैं, पेपर्स लिखे जा रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त तसव्वुफ़ का नाम लेकर या तो इबाहियत को फ़रोग दिया जा रहा है या प्लूरलिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है. एक बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है. नाम तसव्वुफ़ का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन उसके सहारे से प्रमोट किया जा रहा है प्लूरलिज्म, उसके सहारे से, उसके ज़रिए से आगे बढ़ाया जा रहा है इबाहियत. इबाहियत के मानी है कि हम तो सूफ़ी हैं, हम तो अहले मोहब्बत हैं, हम तो अहले दिल हैं, हम पे कोई पाबंदी आयद नहीं होती, शरीयत की कोई पाबंदी हम पे आयद नहीं होती, हमारे लिए कोई शय हराम नहीं है, हम पर कोई अम्र वाजिब नहीं है. क्यों? इसलिए कि हम तो अहले मोहब्बत हैं, हम तो सूफी हैं, हम तो आरिफ हैं, हम तो आशिक हैं, और आशिक पे क्या कोई पाबंदी आयद हो सकती है? आप आशिक पे पाबंदी आयद करना चाहते हैं? वाजिब और हराम क्या होता है वो तो हम जानते ही नहीं। ये एक बड़ी तहरीक है जो रूहानियत के नाम पर इंसान को रूहानियत से दूर ले जा रही है। तरक्की पजीर माशरों का मसला यह है कि जो आवाज तरक्की याफ्ता ममालिक से उठती है वो उस पर लब्बैक कहते हैं। इसलिए यह गुफ्तगु जरूरी है कि हम तरक्की पजीर माशरे में क्या इस तरह का तसव्वुफ कबूल करें? क्या हकीकत तसव्वुफ यही है? और फिर जब हम इस सवाल पर गौर करेंगे तो बात वाकई पहले असल तसव्वुफ तक जाएगी, हकीकत तसव्वुफ पे जाएगी। तसव्वुफ क्या है? लफ्ज़ तसव्वुफ कहां से आया? बहुत बाखबर सामईन मेरे सामने तशरीफ फरमाए हैं, अहले मुतालआ हैं, अहले कलम हैं। ये मसला बहुत तहकीक तलब और बहुत तवज्जो तलब है। बेहतर यही है कि मैं सबसे पहले लफ्ज़ तसव्वुफ पे गुफ्तगू कर लूं। आप अरबी की डिक्शनरी उठाकर देखें, शुरू से लेके अब तक सबसे पहली डिक्शनरी जो अरबी ज़बान में लिखी गई वो किताबुल ऐन है, जो खलील इब्ने अहमद फराहिदी ने लिखी थी। उसके बाद लुगात लिखने का एक सिलसिला कायम हुआ और यहाँ तक कि अलमुंजिद और अलमोरिद तक जदीद तरीन किताबें लिखी गईं। आप हज़रात तवज्जो बरकरार रखें। आपको लफ्ज़ तसव्वुफ का रूट वर्ड अरबी ज़बान में नहीं मिलेगा, ये एक बात बहुत वाज़ह बहुत साफ है। बाज़ हज़रात ने इस कलमे को क़ब्ल नुज़ूल क़ुरान के अरबी अदब और शायरी और खुतबा के खुतबात में भी तलाश करने की कोशिश की है, मैं उससे बेखबर नहीं हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत गौर तलब बात है, बहुत तहकीक तलब बात है कि आया वाकयन ये रिवायतें दुरुस्त हैं या तसव्वुफ और इस्तिलाह तसव्वुफ के सपोर्ट में बाद में वज़ा की गई हैं। मैं सवाल कायम कर रहा हूँ जो हर तालिबे इल्म को सवाल कायम करने का हक़ है। क़ब्ल इस्लाम, क़ब्ल नुज़ूल क़ुरान या अहदे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में हम लफ्ज़ सूफी और लफ्ज़ तसव्वुफ से आशना नहीं है। आप ये देखें कि अगर तज़किया नफ्स, ज़ुहद, तक्वा, खुदा रसी, हकीकत शनासी, हक रसी, हक परस्ती ही का नाम तसव्वुफ है, तो इन तमाम चीज़ों का सबसे ज़र्री दौर कौन सा रहा है? अहदे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए ये कलिमा उस दौर में सबसे ज़्यादा ज़बानों पे होना चाहिए था, लेकिन हमें क़ुरान करीम में ये कलिमा नहीं मिलता। हमें अहादीथ सहीहा में, अहादीथ शरीफा में ये कलिमा नहीं मिलता। बाद में तसव्वुफ पैदा हुआ हमारे यहां। मैं दस्ते अदब जोड़ के अपने तालिब इल्माना मारूजात पेश कर रहा हूं, किसी की खातिर शिकनी मंजूर नहीं है। सवालात का दरवाजा खुला हुआ है, तहकीक की राहें खुली हुई हैं। तहकीक का हक भी हमारा पैदाइशी हक है जो हमसे कोई सल्ब नहीं कर सकता। تقلید انسان کا پیدائشی حق نہیں, پیدائشی رویہ ہے, تحقیق انسان کا پیدائشی حق ہے. عہد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں لفظ تصوف نہیں ملتا, لفظ صوفی نہیں ملتا, بعد میں ملتا ہے. اب جب بعد میں یہ لفظ, یہ کلمہ, یہ اصطلاح, یہ عنوان وجود میں آ گیا اور اس کے بعد پھر اس پہ گفتگویں ہوئیں, تو پھر تلاش ہوئی بعد والوں کو کہ بھئی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, اس کی اصل کیا ہے, اس کا اشتقاقی رشتہ کہاں تک پہنچتا ہے, ریشہ سخن کیا ہے. تو کسی نے اس کو اصحاب صفہ سے جوڑ دیا, کسی نے اس کو صوف سے جوڑ دیا. صوف یعنی اون, پشمینہ پوشی, کہ جو لوگ از راہ زہد بخاطر تقوی, بخاطر زہد دنیا سے لا تعلق ہو کر گویا علامتی طور پر یا زندگی کے ایک رویے کے طور پر پشمینہ پوشی اختیار کر لیا کرتے تھے, صوف کا لباس پہنا کرتے تھے, وہ صوفی کہلائے. تو یہیں دو اختلاف بڑے ہو گئے کہ تصوف اور صوفی کا لفظ آیا پشمینہ پوشوں سے نکلا یا اصحاب صفہ سے نکلا. خود اصحاب صفہ کے کلمات ہمارے پاس موجود ہیں, تمام مصادر حدیث اٹھا کر دیکھ لیں, صحابہ کرام, تابعین اور تبع تابعین تک کتنے بزرگوں کی زبان پر لفظ صوفی یا تصوف آیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا سے غیبت فرمانے کے بعد جب آپ کی وفات ہو گئی, جب آپ اس دنیا میں ظاہری طور پہ نہیں رہ گئے, اور اس کے بھی ایک عرصے کے بعد جب یونانی علوم, یونانی فلسفہ عربی زبان میں منتقل ہوا, تو کلمہ فلاسوفی, فلاسوفی آپ سب جانتے ہیں کہ فلاسوفی دو کلمات سے مرکب ہے, فلاسوفیہ, فلاسوفیہ, فلو یعنی دو, صوفیہ یعنی حکمت. کلمہ صوفیہ آیا یونانی سے عربی میں, تو وہ صاد سے لکھا گیا اور ایز اٹ از یہ کلمہ صوفیہ مل گیا. مراد یہ تھی کہ یہ مباحث وہ ہیں جو حکیمانہ مباحث ہیں, یعنی دین کو عقلی نقطہ نظر سے دیکھنے کا رویہ جب پیدا ہوا, دین کو عقل کی روشنی میں جب سمجھا گیا, پرکھا گیا, اپنایا گیا, تو اس خاص تحریک کا نام تصوف پڑا. اور کلمہ اشتقاق کہاں سے ہوا؟ یونانی کلمہ صوفیہ سے, نہ صوف سے نہ اصحاب صفہ سے. اس رویے کی جو حقیقت تصوف ہے ابھی میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, ابھی کلمہ تصوف پہ گفتگو ہے. کلمہ تصوف, کلمہ تصوف یا کلمہ صوفی اب ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے. اب اس میں جو دلاویزی ہے, جو کشش ہے, جو جاذبیت ہے, جذابیت ہے, جو تابش ہے, جو تنویر ہے, وہ سب اپنی جگہ, میں اس کا منکر نہیں ہوں, ہرگز منکر نہیں ہوں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کلمے کی تاریخ کیا ہے, کہ اصلاً یہ کلمہ اجنبی تھا اور یونانی علوم کے ترجمے کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں اور اسلامی لٹریچر میں داخل ہوا, صوفیہ اور اس کے بعد تصوف. تصوف یعنی گویا بالکل ویسے ہی یہ کلمہ ہے, تصوف اور صوفیہ جیسے خود فلسفہ اور تفلسف. کیا فلسفے کی کوئی عربی روٹ ورڈ ہے؟ فلسفہ پورا ترجمہ ہے, گویا ترجمہ نہیں بلکہ یہ تو لفظ لے لیا, فلسفی کو لے کے عربی میں فلسفہ لکھا اور اس سے ایک مصدر جعلی گویا بنا لیا, تفلسف, تفلسف یعنی فلسفے میں مشغول ہونا, فلسفہ حاصل کرنا, فلسفیانہ باتیں کرنا, فلسفیانہ تفکر, تفلسف ہو گیا, فلسفے سے تفلسف ہو گیا, تصوف ہو گیا. اصل کلمہ جو خود قرآن مجید میں موجود تھا, موجود ہے اور موجود رہے گا, اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کو جو فرائض سونپے ہیں وہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پہ موجود ہیں. سورہ مبارک ہے, بقرہ میں بھی ہے, دوسرے سورہ میں بھی ہے, سورہ جمعہ میں بھی. آپ حضرات ہر ہفتے سورہ جمعہ پڑھتے ہوں گے, اور اس میں یہ آیت ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کلمہ حکمت وہ اصیل اسلامی اور قرآنی کلمہ ہے جو تصوف سے کہیں زیادہ وسیع ہے, کہیں زیادہ جامع ہے. یہ تنہا ایک کلمہ الحکمہ جو قرآن مجید میں آیا ہے, یہ ہمیں فلسفہ یونانی سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے, تصوف یونانی سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے. الحکمہ غیر معمولی کلمہ ہے. ابھی صرف لفظی بحث ہے. ہمیں جب تک دیکھیے, ہر جگہ تحریک اٹھ رہی ہو, خاص طور سے مسلمان اس وقت بیدار ہیں. جس وقت مغرب ہمیں تصوف سکھائے اور ہمیں یہ مغرب بتائے کہ یہ ہے اسلامی تصوف, اس وقت کم سے کم ہمیں قرآن اٹھا کے تو دیکھ لینا چاہیے اپنی اصل کی طرف کہ تصوف کیا ہے, روحانیت کیا ہے, عرفان کیا ہے, معرفت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, طریقت کیا ہے. سب سے بڑا سرچشمہ ہمارے لیے قرآن حکیم ہے. اس لیے الحکمہ یہ فلسفے کے لیے بھی نعم البدل, اور الحکمہ تصوف کے لیے بھی نعم البدل. معاف فرمائیے. ہے کیا اب یہ الحکمہ کیا ہے؟ وہی قرآن حکیم اور سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ اقوال و ارشادات و سیرت کی روشنی میں حقیقت توحید کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا. دیکھیے باتیں بہت سی ہیں, مگر میں اہم نکات عرض کر کے چلوں. اب جو کچھ بھی تصوف ہے یا حکمت, آپ اسے جو بھی نام دیں, اسلامی تصوف کے نام پہ جو کچھ بھی ہے, تمام اختلافات کو نظر انداز کر کے جو لب لباب بچتا ہے اس کا اگر تجزیہ کریں تو اسلامی تصوف کے جو متون ہیں اہم, جو ٹیکسٹ بکس لکھے گئے, جو کتابیں لکھی گئیں, اور جو لٹریچر ہے, جو ادب ہے, چاہے وہ نثر میں ہو یا شعر میں, تصوف نے بہت بہترین ادب تخلیق کیا ہے. متصوفانہ تحریک نے بہت بہترین لٹریچر تخلیق کیا ہے. اس تمام لٹریچر, اس تمام پوئٹری اور اس تمام نصابی کتابوں کو اگر آپ کھنگالیں, تجزیہ کریں, تحلیل کریں, کنٹینٹ پہ غور کریں, محتوا پہ غور کریں, تصوف کے نام پہ کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں, اور کہاں کہاں کون مدعی تصوف ہو جاتا ہے, مدعی حکمت ہو جاتا ہے, اسلامک وزڈم, ڈیوائن وزڈم وغیرہ وغیرہ کے مدعی. جگہ جگہ خانقاہیں ہیں, جگہ جگہ بارگاہیں ہیں, جگہ جگہ درگاہیں ہیں, جگہ جگہ مکاتب ہیں, مدارس ہیں, زاویے بنے ہوئے ہیں, اور ہر زاویے میں کوئی زاویہ نشین تشریف فرمائے, کہیں کوئی سجادہ نشین تشریف فرمائے. ہر ایک بزرگ کے پاس جائیے, ان کی اپنی تعبیریں ہیں, ان کی اپنی تشریحیں ہیں, ان کے اپنے بیانات ہیں. ان سب میں واقعاً جن کے اہل علم و اہل تحقیق و اہل توحید اور اہل عشق و عرفان ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا اگر ان شخصیتوں کو پوری دنیا سے چن لیا جائے. دیکھیے یہ بہت افسوسناک بات ہے. ایک مرتبہ میں مجھے کہنا پڑا تھا ایک یونیورسٹی میں بات گفتگو ریسرچ ٹاپک پہ ہو رہی تھی, تو میں نے گزارش کی کہ ایک تھیسس لکھنے کی ضرورت ہے ان صوفیوں کا تحقیقی تذکرہ جو اہل علم بھی تھے. توجہ فرما رہے ہیں, چونکہ اس وقت صوفی کے نام پہ اور تصوف کے نام پر عالم وہی ہے کہ جس نے بھی ایک مخصوص قسم کا لباس پہن لیا وہ صوفی کہلاتا ہے. اور کہیں میں نے اس سے پہلے گزارش کی تھی, ایک بار ہندوستان میں اور ایک بار پاکستان میں, یہ دقیقاً یاد نہیں ہے کہ کس جگہ میں نے کہا تھا تصوف خانقاہیں اگر یہ روحانیت سے جڑی رہتی اس وقت تو پھر بہت سی خانقاہوں کے مقدمے عدالتوں میں نہ چل رہے ہوتے. کتنے کیسز ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں کہ اس خانقاہ کا سجادہ نشین کون ہے. سجادہ نشینی عدالتوں سے طے نہیں ہوتی, سجادہ نشینی تو جو جانے والا بزرگ ہے وہ بتا کے جاتا ہے کہ میں نے کس کی تربیت کی ہے. خود انسان دعویٰ کرے کہ میری تربیت ہو چکی ہے, میں پیر ہوں, میں مرشد ہوں, میں رہنما ہوں, میری بیعت کیجئے. تصوف کی اصطلاح میں, تصوف کی تہذیب میں یہ چیز حرف غلط ہے, حرف باطل ہے. ہاں جانے والا پیر و مرشد بتا کے جائے کہ میں نے کس کی تربیت کی ہے, میرے بعد تمہاری دستگیری کون کر سکتا ہے, میرے بعد تم کس کی بیعت کرو گے, اس کا فریضہ. اب نہ جانے والا بتا کے جاتا ہے اور نہ رہ جانے والے میں آثار نظر آتے ہیں تربیت کے. اب فائلیں لے کر دوڑتے ہیں کورٹ کی جانب, عدالتیں, غیر اسلامی عدالتیں طے کرتی ہیں کہ اسلامی تصوف کا وارث کون ہے. ارے دیکھیے کہاں سے کہاں جا رہی ہے بات. بہرحال اس لیے بہت سے حضرات ہیں, بڑی بڑی خانقاہوں کی باتیں میں کر رہا ہوں. ایک زمانے میں جب مجھے ذوق پیدا ہوا کہ میں تصوف کی تحقیق کروں, یہ اس فقہ کا ایک نصاب مکمل کرنے کے بعد ادھر گیا کہ اب یہ نصاب دیکھوں کیا ہے, تو صرف میں نے کتابیں نہیں پڑھی, دنیا کی بڑی بڑی خانقاہوں میں خود گیا, ان کے سجادہ نشینوں سے ملاقات کی, ان کے زاویہ نشینوں سے ملاقات کی. ایک طالب علم کے طور پر گیا خاکسارانہ طور, میں نے کہا میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں, میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں, میں آپ سے القائے نسبت چاہتا ہوں, آپ کچھ فرمائیں. وہ میرا طالب علمانہ لہجہ ہی دیکھ کر وہ مجھ سے گھبرانے لگتے تھے, میں کیسے عرض کروں آپ سے. وہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک سادہ آدمی نہیں ہے, یہ ایک طالب علم ہے, ہم اس کی تشفی نہیں کر پائیں گے. تو وہ کہہ دیتے تھے کہ نہیں, آپ ہمارے سلسلے سے وابستہ نہیں ہو سکتے. میں اس وقت میں نام نہیں گزارش کرنا چاہتا, ورنہ میں نام خانقاہوں کے پتے عرض کر سکتا ہوں کہ میں کب کس تاریخ میں کہاں کس بزرگوار کی خدمت میں پہنچا ہوں, اور میں نے کہا کہ میں آپ کے سلسلے میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے قبول فرمائیں اپنے شاگرد کے طور پر, میری تربیت کریں, میری ہدایت کریں, مجھے حقیقت کی راہ دکھائیں. انہوں نے کہا صبح بتاؤں گا آپ کو. صبح میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ہمارے سلسلے میں وابستہ نہیں ہو سکتے, ہمارے بزرگوں نے جو شرطیں لگائی ہیں آپ اس پر پوری نہیں اترتے. میں مبالغہ نہیں عرض کر رہا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ تصوف کے نام پر خود اسلامی معاشرے میں, یہ ترقی پذیر معاشرہ جسے آپ کہہ رہے ہیں, یہاں وہ بزرگوار موجود نہیں رہ گئے کہ جو واقعاً اہل علم تھے, اہل قلم تھے, اہل بینش تھے, اہل دانش تھے, جن کے پاس واقعاً قلب تھا, جن کے پاس واقعاً گوش قلب جن کے ہوا تھے, چشم قلب جن کے پاس تھی, جو صرف چشم سر سے نہیں دیکھتے تھے, چشم دل سے دیکھتے تھے, جو زبان دہن سے گفتگو نہیں کرتے تھے, زبان دل سے گفتگو کرتے تھے, جن کی گفتگو گوش سماعت سے نہیں بلکہ براہ راست دل سے تعلق رکھتی تھی, اب نہیں ملتے. اس صورتحال میں یہ معاشرہ کیا کرے؟ بہرحال اس وقت جو میں نے گفتگو کی تھی, میں نے کہا کہ ایک تذکرہ ایسا لکھنے کی ضرورت ہے جہاں یہ بتایا جائے, یہ تحقیق کی جائے کہ صاحبان علم صوفیہ کون کون گزرے ہیں, جو واقعاً علوم میں ماہر تھے, اور اس کے بعد اہل شریعت و اہل طریقت و اہل حقیقت تھے. یہ بڑا موضوع ہے, چھوٹا موضوع نہیں ہے. بہرحال وہ الگ بات تھی. اب جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ پوری دنیا سے, پاکستان, ہندوستان, ایران, ترکی, عراق, سعودی عرب, اگر وہاں کچھ رہ گیا ہو بنام تصوف, بنام روحانیت, بنام حکمت اسلامی, اور مغرب میں, مشرق میں, جہاں بھی جو واقعاً پچھلے 1400 برس میں جو اہل تحقیق, اہل توحید, یہ دونوں کلمے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, اہل تحقیق, اہل توحید, جو گزرے ہیں, ان کے اسفار, ان کی کتابیں, ان کے صحیفے, ان کے ملفوظات, ان کا کلام, ان کی شاعری, ان کے خطبات, اور جو متن کے طور پر انہوں نے کتابیں لکھیں درس تصوف و درس حکمت اسلامی کے لیے, ان سب کا مطالعہ کیا جائے تو لب لباب اصل موضوع کیا ہے تصوف اسلامی یا عرفان اسلامی کا؟ سوال یہ ہے کیا موضوع ہے, سبجیکٹ کیا ہے؟ عزیزان گرامی, صرف پہلے مرحلے میں ایک موضوع ابھر کے سامنے آتا ہے, اور جب وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر دو موضوع ہو جاتے ہیں, اور دو محوری اور اساسی موضوع سامنے آتے ہیں. کس چیز کے؟ عرفان اسلامی یا تصوف اسلامی یا حکمت اسلامی کے. ایک یہ ہے کہ توحید کیا ہے, ما ہوا توحید, توحید کیا ہے, توحید, وہ بھی توحید حق صمدی, توحید حقیقی. دوسرا موضوع یہ ہے کہ موحد کون ہے, موحد کون ہوتا ہے. پہلا سوال توحید کیا ہے, دوسرا سوال موحد کون ہے. توحید کیا ہے, حقیقت توحید کیا ہے, سب سے مشکل سوال یہی ہے. توحید کی بحث میں جہاں اور توحید ذات, توحید صفات, توحید افعال, توحید اسماء وغیرہ وغیرہ, ان سب اصطلاحوں سے بچتے ہوئے گزارش کروں کہ جو اساسی نقطہ, جو گنجلک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وحدت و کثرت کا رشتہ کیا ہے. جب اصل ہستی ایک ہے, حقیقت ہستی ایک ہے, واحد ہے, احد ہے, فرد ہے, صمد ہے, وتر ہے, ایک ہے, ایک ہے, ایک, قل ہو اللہ احد, اور صرف احد ہی نہیں, اللہ الصمد. یہ توحید حق صمدی, اس کے بعد کثرت کی تفسیر و تعبیر کیسے کی جائے, توجیہ کیسے کی جائے, یہ عالم کثرت کیا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. یہاں وحدت و کثرت کی جب بحث شروع ہوتی ہے, تھیوریٹیکل مرحلے پر پہلے اور پھر عملی مرحلے پر,
پہلے نظریاتی جیسے آپ فلسفے کی کتاب پڑھتے ہیں جیسے سائنس کی کتاب پڑھتے ہیں ایسے وحدت و کثرت کی بحثیں پڑھتے ہیں, لیکن حکمت اسلامی یا تصوف اسلامی صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے, اپنے آپ کو علم کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے. تو کتاب پڑھنے کے بعد جب تک کا مقام کشف میں, مقام شہود میں رشتہ وحدت و کثرت کا نظر نہ آ جائے, اس وقت تک ایک صوفی کے قلب کو قرار نہیں آ سکتا. مسئلہ یہ, وحدت و کثرت کا رشتہ کیا ہے؟ وحدت, اب یہاں پر تمام جو کچھ بھی لٹریچر ہے, کلاسیکل لٹریچر, جو اس کی شرحیں ہیں, اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ وحدت حقیقی ہے یا اعتباری, کثرت حقیقی ہے یا اعتباری. وحدت کے آئینے میں کثرت کو دیکھیں یا کثرت کے آئینے میں وحدت کو دیکھیں. براہ راست ہم کسے دیکھ رہے ہیں؟ زمین تا آسمان کثرت ہی کثرت ہے. اس کثرت سے کیا تصور وحدت بس ایک تصور ہے اور ایک انتزاعی تصور ہے, ایک اعتبار ہے؟ یعنی وحدت حقیقت ہے اور یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اعتباری ہے. اس سے بڑھ کر بعض اہل تحقیق نے یہ کہا کہ دونوں حقیقی ہے, وحدت بھی حقیقی ہے, کثرت بھی حقیقی ہے. یہ وہ اہم اور اساسی مسائل ہیں جو آسان نہیں ہیں, نظری سطح پر بھی, تھیوریٹیکلی بھی, اور پھر ان مسائل کو مقام کشف میں, مقام شہود میں دل کی آنکھوں سے دیکھنا. ظاہر سی بات ہے گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ قرآن حکیم سے بڑھ کر کوئی حکمت اسلامی کی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن حکیم ہمیں حکمت اسلامی کے نظری پہلوؤں سے پر بھی پوری طرح رہنمائی فرماتا ہے اور عملی پہلوؤں پر بھی ہمیں نصاب کشف و شہود عطا کرتا ہے قرآن مجید. اور کہیں کہیں تو ایک ہی مقام پر, میں اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, اس وقت پھر گزارش کر رہا ہوں, اگرچہ گفتگو سیمینار کے عنوان سے ہے لیکن یہ ایک عملی نسخہ بھی لیتے جائیے کہ سورہ مبارکہ آل عمران کی کچھ آیتیں ہیں, پانچ آیتیں بطور خاص, جو آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یہ سلسلہ آیات ہر شب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب دو مرتبہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. جب سحر کے وقت اٹھتے تھے نماز شب کے لیے تب, اور جب نماز نافلہ فجر پڑھ لیتے تھے فریضہ فجر سے پہلے اس وقت. صرف اگر ان آیتوں پر غور کر لیں تو وحدت و کثرت کا معمہ نظری طور پہ بھی حل ہو جائے گا, عملی طور پہ بھی. میں اپنے بھر تک پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں, نظری طور پر بھی پورا سلسلہ آیات البتہ, اور عملی طور پر بھی. آپ دیکھیں, بس ایک اشارہ, لطیف سا اشارہ کر دوں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں. وحدت و کثرت کی بحث ہے نا, وحدت حقیقی ہے یا کثرت حقیقی, وحدت اعتباری ہے یا کثرت اعتباری, یا دونوں حقیقی ہیں. وحدت کے آئینے میں کثرت کو دیکھیں یا کثرت کے آئینے میں وحدت کو دیکھیں. آیت شروع ہوتی ہے انا فی خلق السماوات, سماوات واحد ہے یا جمع؟ جمع. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات آيات جمع هي واحد جمع لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض پھر سماوات کا لفظ جمع آیا یا نہیں ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا هذا اشارہ واحد کے لئے ہے یا جمع کے لئے یہ کیا ہوا اتنی عظیم کثرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اشارہ حاضر آ رہا ہے واحد کا اشارہ قرآن مجید نے چند لفظوں میں کثرت سے وحدت تک پہنچا دیا چند کلمات میں آخر یہ قرآن ہے قرآن قرآن ہے وحدت و کثرت کا مسئلہ اب صرف اس آیت کی تشریح ظاہر آسان نہیں وقت چاہیے کہ کثرت کا اتنی عظیم کثرت پوری کاسمولوجی پورے کاسموس پوری کائنات کا تذکرہ ہے سماوات و عرض کا تذکرہ ہے اور جہاں سماوات و عرض کا تذکرہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ صرف سماوات و عرض کا تذکرہ نہیں ہے اہل سماوات و اہل عرض وہ بھی شامل ہیں اس میں اس پوری کثرت کا ذکر کرنے کے بعد قلب عارف جو دیکھتا ہے اور جس منزل تک پہنچتا ہے وہ بے اختیار کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا پروردگار ہمارے پالنے والے تو نے یہ باطل خلق نہیں فرمایا وحدت کو کشف کر لیتا ہے وحدت کا مشاہدہ کرتا ہے یہ وحدت مقام شہود میں نصیب ہوتی ہے میں عرض کر رہا ہوں نصیب ہوتی ہے مقام شہود میں مگر کسے صرف قرآن کھول کر کلاس میں پڑھنے والے کو نہیں جو سحر کے وقت بستر چھوڑ کے اٹھے نماز شب کے لیے آمادہ ہو سحر کے وقت زیر آسمان آئے یعنی اس تھیوری کو پریکٹس میں بدلے تجربہ کرے تجربے سے گزرے بغیر جب کوئی سائنس کی تھیوری قابل قبول نہیں ہوتی اور نتیجہ خیز نہیں ہوتی تو پھر فلسفے کی اور حکمت کی تھیوریاں کیسے نتیجہ خیز اور قابل اور مثمر ثمر ہوں گی کوئی شخص اٹھے ان آیتوں کی تلاوت کرے ان آداب کے ساتھ دیکھے کہ وہ مقام کشف و شہود تک پہنچتا ہے یا نہیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو اسباب و علل کا سلسلہ ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا جس کی مصوری نہیں ہو سکتی جو تصور میں نہیں آ سکتا وہ چیز چشم دل کے سامنے مجسم ہو کے آ جاتی ہے اور یہ قدرت و اختیار حق سبحانہ و تعالیٰ کو ہے جسے چاہے وہ اس مقام کشف و شہود تک پہنچائے بہرحال میرا خیال ہے کہ اتنا اشارہ کافی ہے اس پہلے موضوع کی طرف کہ تصوف اسلامی یا حکمت اسلامی یا عرفان اسلامی کا جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے توحید توحید حق صمدی اور اس کے ذہن میں وحدت و کثرت کا رشتہ وہ جو غالب نے کہا ہے نا کیا شعر ہے کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے تو یہ کثرت دیکھ کر جو صوفیہ کہتے ہیں یا ہمارے عرفا کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے یہ کثرت کچھ نہیں ہے بس وحدت ہے یہ سخن گستری نہیں ہے یہ محض شاعری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ غالب نے تصوف کو برائے شعر گفتن خوبست کے فارمولے کے تحت ہی اختیار کیا ہو لیکن جو واقعاً صوفیہ ہیں مثلا اردو میں خواجہ میر درد فارسی میں حافظ شیرازی مولانا روم خواجہ فرید الدین عطار ان کے کلام میں جب اس دنیا کو کچھ نہیں کہا جاتا کہ یہ کچھ نہیں ہے تو واقعی کچھ نہیں ہے وہ شاعری نہیں کر رہے ہوتے وہ قرآن حکیم کی اور اپنی ریاضتوں کی برکت سے اس مقام شہود پر فائز ہوتے ہیں کہ جہاں کثرت نظر نہیں آتی, وحدت ہی نظر آتی ہے. جب ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے تو ہم دو کہیں کیسے؟ آپ میں سے اکثر حضرات کو معلوم ہے, سبھی کو معلوم ہوگا, اسلامی ملک میں گفتگو ہو رہی ہے, وہ بھی شہر کراچی میں ہو رہی ہے, جسے میں کبھی کبھی شہر عزا کہتا ہوں. ہر اعتبار سے شہر عزا ہے, شہر عزا حسین تو ہے ہی ہے, لیکن گھر گھر جو فرش عزا بچھا ہوا ہے اس اعتبار سے بھی اس شہر عزا کے لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ماہ محرم ہے. ماہ محرم میں ہم جن ہستیوں کا خصوصیت سے تذکرہ کرتے ہیں اس میں ایک حضرت امام الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. ان کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں جن پہ مصائب گزرے کربلا کے. اسی ضمن میں ہم حضرت ابو الفضل العباس کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت ابو الفضل العباس بی بی حضرت بی بی سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند نہیں ہیں, مگر آپ کے فرزند کے تربیت یافتہ ہیں. مولا امیر المومنین کے تربیت یافتہ ہیں. تو آپ کے بچپن کا ایک روایت نقل کی ہے صاحبان روایت نے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت علی ابن ابی طالب نے بچے کو اپنے زانوں پہ بٹھایا, عباس کو, کہا بیٹا کہو واحد, ان کا واحد, کہا بیٹا آپ کہو اثنین, خاموش, عباس جواب نہیں دیتے. ذرا دیکھیے گا کس مقام پہ یہ روایت آئی ہے. پھر کہا بیٹا کہو واحد, کہا واحد, کہو اثنین, خاموش. جب تیسری بار کہا تو کہا بابا جس زبان سے واحد کہہ دیا اس سے اثنین کہنے کا دل نہیں چاہتا. امام الموحدین کے اب بیٹا بھی اس مرتبہ توحید پر فائز ہے جو بچپن میں کثرت میں وحدت دیکھتا ہے. وحدت و کثرت, یہ حکایتیں نہیں. وحدت و کثرت اور وحدت کے بعد اب میں دوسرے رخ پہ آتا ہوں کہ دوسرا اہم موضوع کیا ہے حکمت اسلامی, تصوف اسلامی یا عرفان اسلامی کا. توحید کیا ہے یہ ایک الگ بحث, موحد کون ہے, اہل توحید کون ہے, اہل لا الہ الا اللہ کون ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اہل لا الہ الا اللہ ہونا آسان ہے؟ وہ کیا شعر ہے, کبھی کبھی خوب شعر یاد آتے ہیں, کبھی شعر یاد نہیں آتے, صرف مضمون یاد آتے ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بہت پرانا شعر ہے لیکن ہر لفظ اس شعر کا بہت اہم ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اہل لا الہ الا اللہ ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے. کاش ہم اہل لا الہ الا اللہ کی خاک قدم شمار ہو جائیں. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ عرفان اسلامی میں کہ اہل توحید کون ہے, موحد کون ہے, توحید کیا ہے, موحد کون ہے. یہ دو مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر باقی کچھ رہ نہیں جاتا عرفان اسلامی, اور باقی جو آپ کو ملتا ہے وہ کچھ اور ہوگا, عرفان کے نام پر کچھ پاپولر لٹریچر ہوگا, کچھ اور ہوگا. جہاں موحد کی بات ہوتی ہے کہ موحد حقیقی کون ہے, وہاں انسان کامل کا تصور ابھر کے سامنے آتا ہے. انسان کامل ہی ہوتا ہے جو اہل توحید ہوتا ہے. انسان کامل, کامل کون ہوتا ہے, یعنی وہ جس کی ذات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تمام اسماء کی تجلیاں فرمائی ہوں, وہ ہے انسان کامل. یعنی اولا و بالذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل توحید. لیکن یہ تو چونکہ وقت بھی محدود ہے اور گفتگو تو بہت وسیع ہے, اس لیے میں تیزی سے تمام تمہیدیں اور مقدمے حذف کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب انسان کامل کی بات ہوتی ہے تو وہیں پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ انسان یعنی کیا, پہلے انسان سمجھیں تب نہ انسان کامل کو سمجھیں گے. اسی وجہ سے پوری دنیا میں انسان شناسی کا بہترین ادب ہمارے صوفی بزرگوں نے تخلیق کیا ہے, ان بزرگوں نے جنہوں نے عرفان اسلامی میں کام کیا ہے, ان سے بڑھ کر کسی نے انسان شناسی کا ادب خلق نہیں کیا. یہ جو مغربی ایگزسٹینشلزم وغیرہ کی تحریکات ہیں جہاں انسان کو اہمیت دی گئی ہے اور اس پوری کائنات میں انسان کو کلیدی حیثیت دی گئی ہے, یہ سب بہت بات کی چیزیں ہیں, کچھ نہیں ہے اس میں محتویٰ, کچھ نہیں ہے. اصل محتویٰ ہمیں وہاں ملتا ہے کہ جہاں پر عرفان اسلامی کی روشنی میں, قرآن حکیم کی روشنی میں, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں انسان کی تعریف ملتی ہے, انسان شناسی, انسان کون ہے, انسان کیا ہے, اصل انسان ہے کیا. ایک سے ایک شعر ہیں, اب ظاہر شعر وغیرہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوں گے. مثلا حافظ کا بہت مشہور شعر ہے کہ آسماں بار امانت نہ توانست کشید, قرعے کار بنا میں دیوانہ زدند. اب یہ فارسی کا شعر ہے, دو ایک حضرات نے واہ واہ کر دی, میں نے واہ واہ کے لیے سنایا نہیں تھا شعر, صرف حوالے کے لیے سنایا تھا, لیکن ہمارے اردو میں حضرت میر تقی میر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی, کیا دلاوے شعر, سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. یہ انسان ہے جو بیک وقت نہ تواں بھی ہے توانا بھی ہے, نہ تواں بھی ہے توانا بھی ہے. یہ ناتواں اتنا ہے کہ کبھی سوکھی ہوئی ایک دو رات کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی گھٹنے سے توڑتا ہے, اور جب توانا ہوتا ہے تو در خیبر کو دو انگلیوں سے اکھیڑ لیتا ہے. غور فرمایا آپ نے, تاریخ ہے یہ, تاریخ ہے. یہ انسان ہے. جب ہم انسان شناسی کی بحث میں وارد ہوں گے اور پھر دیکھیں گے کہ انسان نے اپنے کاندھوں پہ کتنا بڑا بار اٹھایا ہے. یہ شعر جو حافظ کا ہے یا میر صاحب کا ہے, یا اس مضمون کو بہت سے شعرا نے مختلف اسالیب میں ادا کیا ہے, اس مضمون کو, یہ مضمون مقتبس ہے سورہ مبارکہ احزاب کی آیتوں سے. سورہ مبارکہ احزاب کے آخر میں آیتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی, زمینوں کے سامنے پیش کی, پہاڑوں کے سامنے پیش کی, کسی نے یہ بار امانت اٹھانا قبول نہیں کیا, سب لرز گئے, کانپ گئے اور سب نے انکار کیا. وحملہ الانسان, انسان نے یہ بار امانت اٹھا لیا. یہ مضمون قرآنی ہے, یہ مضمون قرآنی ہے جسے حافظ نے, مولانا روم نے, سعدی نے اور عطار نے اور جتنے بھی متصوفین مغرب و مشرق کے ہیں ساری دنیا کے, سب نے اس مضمون کو دہرایا ہے. اب ناتواں اور تواں والی بات جو ہے وہ بھی اسی آیت میں ہے. میں نے کبھی بہت پہلے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ تصوف کی شاعری میں جو دلاویزی ہے, تصوف میں جو تغزل ہے, اور جو حقیقی معنی اور مجازی معنی کا تفاوت ہے, وہ بھی اسباب لطف قرآن مجید کی عطا ہے. آپ ذرا بتائیے کہ جو اتنا بڑا بار امانت اٹھائے گا وہ ناتواں کیسے ہوگا, جو ناتواں ہوگا وہ بار امانت کیسے اٹھائے گا, اور جو بار امانت آسمانوں نے نہیں اٹھایا, انکاری ہو گئے, زمین نے نہیں اٹھایا, انکار کر دیا, پہاڑوں نے نہیں اٹھایا, انکار کر دیا پہاڑوں نے, اور وہ بار امانت اگر کسی نے اٹھا لیا جو پیش ہی کیا جا رہا تھا اور کسی نہ کسی کو تو اٹھانا ہی تھا, تو پھر شاباشی دی جانی چاہیے تھی نا, کہنا چاہیے تھا کیا کہنا, شاباش بہت بہادر ہو تم, بہت ذہین ہو, بہت ذکی ہو, بہت اہل دانش ہو. کہا گیا انہ کان ظلوما جہولا, ارے یہ تو بڑا ہی نادان ہے, بڑا ہی ظلوم ہے, جہول ہے. یہ ظلوم و جہول اس فقرے میں جو دلاویزی اور جو انداز ہے اس کو اردو میں آپ اردو نثر میں منتقل کر نہیں سکتے. تھوڑا بہت شعرا نے منتقل کرنا چاہا جو کر لیا, جیسے حافظ نے کہا کہ قرائے کار بنا میں من دیوانہ زدند. اب من دیوانہ میں جو دلاویزی ہے, آپ اسی کو تو تغزل کہتے ہیں, چند ہی حضرات صحیح لیکن فارسی کا ذوق رکھتے ہیں, تو میں اپنا ایک فارسی کا مطلب حاضر کرتا ہوں آگے بڑھ جاؤں جو کہ اسی موضوع سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ تصوف با تغزل خوش سلوکی است, تصوف با تغزل خوش سلوکی است, مگر دانندے ان رہ بگو کیست. تغزل کے ساتھ تصوف بہت اچھا سلوک کا اسلوب ہے, لیکن بتائیے اس اسلوب سے واقف کون ہے اس وقت, کون واقف ہے؟ بہرحال یہ ایک دوسرا مرحلہ جو ہے کہ انسان موحد کون ہے, انسان کامل کون ہے, اور اس کے ضمن میں یہ بحث کہ انسان کون ہے. انسان کون ہے, انسان کیا ہے, یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے, بڑی بحث ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ترقی یافتہ ترقی پذیر معاشرے میں سب سے بڑی ارزش جسے زندہ کرنا ہے وہ انسان شناسی ہے. اس وقت جو ہم تصوف اسلامی سے کام لے سکتے ہیں یہاں ترقی پذیر معاشرے میں, وہ انسان شناسی کا علم ہے. انسان شناسی کے علم سے جب ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ حق شناسی تک پہنچ جائیں گے, چونکہ ہمیں یہ بھی فارمولہ پہلے سے میسر ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اگر ہم اسلامی انسان شناسی کے اسباق شروع کریں, انسان شناسی کے, انسان کامل شناسی کے نہیں, پہلے انسان شناسی کے, تو یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی مسلم ہو غیر مسلم ہو کسی کو اس عنوان سے کوئی تقدر خاطر نہیں ہوگا. ہر شخص چاہے گا کہ انسان شناسی کا علم ہم بھی حاصل کریں. وہ انسان انسانیات کا علم جو اینتھروپولوجی کہلاتا ہے وہ الگ ہے, یہ انسان شناسی کا علم جس کی طرف میں گزارش کر رہا ہوں یہ الگ ایک بحث ہے. اس کے بعد جب انسان شناسی سے حق شناسی تک کا سفر ہم طے کر لیں گے اور اہل توحید بن جائیں گے, تب یا بننے کے راہ میں شاید ہمارے سامنے یہ مسائل بھی روشن ہوتے چلے جائیں کہ جب مثال دی جاتی ہے خالق اور مخلوق کے رشتے کی, یا وحدت و کثرت کی بحث ہوتی ہے توحید حق سمدی تک پہنچنے کے سلسلے میں, تو بہت سی تشبیہیں, بہت سی تمثیلیں, بہت سے استعارے پیش کیے جاتے ہیں. مثلا سمندر اور موج, دریا اور قطرہ, آپ یاد رکھیں یہ بہت بہت عام مثال ہے, مبتذل مثال ہے, شعراء نے اسے بہت استعمال کیا ہے کہ گویا ہم قطرہ ہیں اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی سمندر ہے, دریا ہے, وہ دریا ہے ہم قطرہ. کیا گستاخی ہے, آخر پھر بھی قطرے کا ایک وجود ہوتا ہے دریا کے مقابلے میں. ہمارا اصلا کوئی وجود نہیں ہے اس کے مقابلے میں, کوئی وجود نہیں ہے. اور اگر دریا سے ایک قطرہ ہی صحیح نکال لیں तो चाहे आप नाप सकें न नाप सकें, आपके लिए मेजरेबल हो न हो, लेकिन एक कतरा भर दरिया कम तो हुआ। ये कतरा वापस आप डाल दें दरिया में तो एक कतरा बराबर दरिया बढ़ा तो सही। बज़ाहिर उर्फन आम निगाह में तफावुत समझ में नहीं आएगा, फर्क समझ में नहीं आएगा, मगर फिल वाक़ वफी नफ्सिल अम्र फर्क है। एक कतरे का एक वजन होता है, एक कतरे का एक वॉल्यूम होता है। अल्लाह सुबहाना व तआला के मुकाबले में हमारे लिए मखलूकात के लिए कसरत के लिए कतरे और बहर की तशबीह गलत है, बातिल है। वही तशबीह दुरुस्त है जो कुरान मजीद ने इस्तेमाल की है, और वो विल विल की इस्तेलाह यानी साया। साये की का तजर्बा करके देखिए, रोज आपको होता होगा लेकिन आज या कल जब सूरज निकले तो गौर कीजिएगा कि जब आप चलते हैं और आपका साया जमीन पे पड़ता है तो कोई वजन वेट आपका कम होता है? आपके वजूद से कुछ कम नहीं होता। और जब साया खत्म होता है पलटता है तो आपकी जात में कोई इजाफा नहीं होता। जिस तरह साये का रिश्ता साहेब विल से है, माफ फरमाइए, कुरान मजीद ने कैफ मद दविल की जो बहस की है, कैफ मद दविल, देखो उसने कैसे अपना साया फैलाया है। ये आयत बहुत गौर तलब है, ये वहदत व कसरत की हकीकत और वहदत व कसरत के रिश्ते पर पूरी तरह रोशनी डालती है, हमें हमारी मारिफत भी अता करती है कि हम किसकी तजल्ली या किसका साया हैं और हम किसके ताबे हैं और हमें किसका ताबे होना चाहिए। अगर हम कुरान हकीम से इन हकायक को लें तो इंसान शनासी का नया बाब खुलेगा, हम वाकई हकीकत शनास होंगे, मुआशरा तामीरी होगा, और ना हम प्लूरलिज्म की तरफ जाएंगे ना हम इबाहियत की तरफ जाएंगे। इंशाअल्लाह हम सिरात मुस्तकीम इस्लाम पर कायम रहेंगे और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके अहले बैत अतहार और उनके असहाब बावफा असहाब बासफा असहाब अखियार नक्श कदम पर चलते हुए इंशाअल्लाह हकीकत तक पहुँचेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
अल्लामा साहब, मैं हाज़रीन की तरफ से आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने इतने दकीक मौजू पर और इतनी आसानी के साथ हमारी फहम में हमारी दराक में आपने इजाफ़ा किया है। इससे पहले कि मैं सवालात के सिलसिले में आपको जहमत दूँ पूछूँ कि क्या आप सवाल करना चाहते हैं, क़िबला मैं एक सवाल आपसे पूछ के इसकी इब्तिदा करता हूँ। मैं सवाल की इब्तिदा करता हूँ। एक क़िबला, मैंने ये कहा था कि असहाब सुफ़ा वो लोग थे कि जो सरकार दो आलम के ज़माने में ही मतलब मौजूद थे और उनकी ज़हनी और फ़िक्री तरबियत भी सरकार दो आलम के इशारों से हुई थी। दूसरी बात यह कि प्रोफेसर निकल्सन ने तसव्वुफ़ के बारे में लिखा है कि जब इस्लाम में मलूकियत आई तो तसव्वुफ़ इसलिए और भी फैला कि ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ गई थी, इसमें कहाँ तक सदाकत है?
ये काम कर रहा है?
काम कर रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख इस्लामी में और सहाबा किराम के दरमियान जो असहाब सुफ़ा अहले सुफ़ा का मर्तबा है वो अपनी जगह, उसमें कोई मुनाकशा नहीं है, और उनमें भी जिसे कहते हैं कि फौका कुल्ले दी इल्मिन अलीम सर पे सर होता है, सब बराबर हैसियत के नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा बामारिफत था कुछ कम था, उनके मरातिब अपनी जगह हैं। लेकिन मैंने जो गुजारिश की कि ये तसव्वुफ इस्लामी जो मदवन शुदा शक्ल में हम तक आया है इसकी नस्बत उनकी तरफ मुश्किल है, तारीखी एतबार से भी اور روایت کے تواتر و تسلسل کے اعتبار سے بھی ان کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, ان کے زہد میں, ان کے تقویٰ میں, ان کی روحانیت میں, آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اقتصاب فیض میں کوئی بحث نہیں ہے. بحث اس منظم مدون علم تصوف کی ہے جو ہم تک پہنچا ہے, اس کی نسبت ان سے دینا مشکل ہے تاریخی اور تحقیقی طور پہ. بس یہ
ملکیت کے بارے میں نکلسن نے کہا کہ جب ملکیت میں ظلم بڑھا, اسلام میں جب ملکیت آئی تو تصوف بھی اس کے ساتھ
یہ یہ چیز بہت قابل مناقشہ ہے. ہمیں بہت سے صوفی ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے جبر کا فلسفہ پیش کیا, اور میرے نقطہ نظر سے یا بہت سے لوگوں کے نقطہ نظر سے شاید وہ واقعی صوفی نہیں تھے, انہیں صوفی بنا کر پیش کیا گیا, اور انہوں نے ظالموں اور جابروں کا ساتھ دیا. یہاں تک کہ ہمیں حیرت اس وقت ہوتی ہے جب بہت سے زہاد, جنہیں تاریخ زہاد اور عرفا اور صوفی بزرگ کے نام سے مشہور کرتی ہے, اور وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ نظر نہیں آتے ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تصوف آیا عادل قائم کرنے کے لیے تھا, انصاف کے لیے تھا, ظلم کے خلاف تھا, یا ظلم کی سرپرستی کر رہا تھا.
بہت جی آپ آپ کے لیے پلیز, ہاؤس از اوپن ناؤ.
مولانا صاحب آپ نے بہت
قبل اپنا اپنا اس میں گرامی بتا دی, کیونکہ آپ تو نامی گرامی شخصیت ہیں, نام جی
بڑی مدار کے ساتھ اس تصوف کا ذکر کیا جس سے آپ جیسے علماء کا واسطہ رہتا ہے. تصوف جو عام سطح پر ہے وہ یہ ہے کہ جناب پیر پیر ہی بخشوائے گا, اور پیر اور مرید کا وہ جو سلسلہ ہے وہ تاریخی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا کسی بھی پانچوں فقہ جعفریہ کے علاوہ جو چار فقہ اہل سنت کے ہیں, کسی فقیہ نے کسی تصوف کا ذکر نہیں کیا. صوفیوں کو آگے لایا گیا اس دور میں جب اہل بیت کو دبانا منظور تھا, اور سب سے پہلے عبد القادر جیلانی صاحب کو سب سے بڑا پیر بنایا گیا, اور وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت کو پیچھے کیا جائے اور ان کی جگہ وہ لوگ آگے لائے جائیں معرفت کے نام پر کہ وہ صاحب معرفت ہیں وہ, اور یہ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا. اور آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
پہلا سوال جو آغا مسعود صاحب نے کیا تھا اس کے ضمن میں نے اجمالاً گزارش کی, اور پہلے میں نے تمہید میں جو کچھ عرض کیا تھا وہ بھی یہ تھا کہ اتنے سلسلے ہیں صوفیوں کے اور اتنے حلقے ہیں صوفیوں کے کہ ان سب پہ تحقیق ضروری ہے کہ واقعی اسلامی تصوف کیا ہے, واقعی قرآنی تصوف کیا ہے, واقعی حکمت قرآنی کیا ہے, تزکیہ نفوس کا نسخہ کیمیا کیا ہے. غور فرمایا آپ نے, یہ قابل بحث بات ہے. یہ ایک تاریخی سچائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے ہونے والے روحانی بزرگوں کے دروازے سے تشنگان علم و معرفت کو ہٹانے کے لیے سیاست وقت نے ہمیشہ کچھ مصنوعی دروازے بھی بنائے, اور ان کو سیاسی سپورٹ حاصل رہی, کہا گیا بھئی یہ وہیں تھوڑی ہیں سب معرفت اور روحانیت کا سرچشمہ, دیکھیے صاحب یہ بھی تو ہیں, ذرا آپ ادھر بھی تو توجہ فرمائیے. اور پھر ان کے لیے کرامتیں نقل کی گئیں اور معجزے خلق کیے گئے, اور بہت سے بزرگوں کو رسول پاک کی معراج میں تو آج تک شبہ کیا جاتا ہے, بہت سے صوفیوں کو کہا گیا یہ سدرۃ المنتہا تک ہو کے آئے ہیں, ان کا مقام سدرۃ المنتہا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا. یہ سب تو یہ سب صرف اس لیے تھا کہ حقیقت نبوت مشتبہ ہو جائے, خود محمد رسول اللہ اور ان کا مرتبہ مشتبہ ہو جائے, اور ان کے بعد جو روحانی سلسلہ ہے وہ مشتبہ ہو جائے, اور سیاست وقت اپنا کام کرنے میں کامیاب رہے. جو اب بھی ہوتا ہے, اب بھی ہوتا ہے, مخلص علماء بھی ہوتے ہیں اور درباری علماء بھی ہوتے ہیں, اسی طرح صوفیوں میں مخلص اللہ والے بزرگ بھی ہوئے اور درباری صوفی بھی ہوئے, تو اب ان میں سے کتنوں کی تحقیق کر سکیں گے آپ؟
بہت بہت جی ہاں, اس میں گرامی آپ کا
جی,
آپ کا اس میں گرامی
اظہر عباس
جی جی,
حضرت اظہر عباس
جی,
یہ حضرت علی علیہ السلام کے نام کے لقب امیر المومنین لکھتے ہیں ہم, اور ائمہ کرام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھتے, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے ہم تو پابند ہیں حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کا لقب صرف علی ابن ابی طالب کو عطا کیا تھا, اس لیے ہم علی ابن ابی طالب کے علاوہ امام حسن کو بھی امیر المومنین نہیں لکھتے, امام حسین کو بھی امیر المومنین لکھتے, کسی امام کو امام لکھتے ہیں, معصوم لکھتے ہیں, انسان کامل جانتے ہیں, حجت خدا جانتے ہیں, ولی حق مانتے ہیں, مگر امیر المومنین کا لقب نہیں دیتے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سب کے لیے ثابت نہیں ہے, صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے ثابت ہے.
جی
میرا نام محمد فاروق ہے اور میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو گزشتہ تقریریں کی تھی اس میں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تھا, خصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کا بھی ذکر کیا تھا, ابن عربی کے بارے میں جو اس کا تصور ہے ذرا پلیز وہ بتا دیجیے گا.
اسلامی تصوف کی تاریخ میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا مرتبہ بہت بلند ہے. انہوں نے تصوف اسلامی کو نظریاتی بنیادیں فراہم کی اور جو نصاب تصوف ہم لوگ قم میں بھی پڑھتے ہیں, حوزہ علمیہ قم میں ایران میں, اس میں باقاعدہ نصاب ہے. سب سے پہلی کتاب قواعد التوحید اور تمہید القواعد پڑھتے ہیں ابن ترکہ کی, اس کے بعد پھر فصوص الحکم پڑھتے ہیں ابن عربی کی, اس کے بعد مصباح العون سے ابن فناری پڑھتے ہیں, اس کے بعد فتوحات مکیہ پڑھتے ہیں جو ابن عربی کی ہیں. ابن عربی کے کشف و شہود میں, ان کے مندرجات میں اختلاف ہے. ہمارے تصوف میں بھی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تصوف ممکن نہیں ہے اجتہاد کے بغیر, تو ہمیں ان کے بہت سے نظریات سے مندرجات سے اختلاف ہوتا ہے, لیکن اختلاف کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کسی کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں. جہاں ہم سر بسر تسلیم ہوتے ہیں وہ صرف قرآن حکیم ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرامی ہے, وہاں ہم سر بسر تسلیم ہیں. لیکن ان کے علاوہ کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جو صوفی بزرگ کہلاتا ہو اور اس کی ہر بات ہم مان لیں. ہو سکتا ہے اس کے کشف و شہود میں کہیں تجزیے میں تحلیل میں اشتباہ واقع ہو گیا ہو, اس کا امکان ہر غیر معصوم کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن ان کا مقام مرتبہ بحیثیت ایک مفکر کے, بحیثیت ایک عالم کے, بحیثیت ایک نظریہ ساز اور نظریہ طراز کے اپنی جگہ مسلم ہے اور ان کا احترام مسلم ہے. بلکہ میں حوالہ دے دوں ایک اور کہ اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت آیت اللہ العظمہ روح اللہ الخمینی نے دعوت اسلامی کے لیے ایک خط بھیجا تھا مسٹر گورباچوف کو. اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ اپنے یہاں کے ذہین ترین فلسفیوں اور سائنسدانوں کو بھیجیں تاکہ وہ قم میں آئیں اور آ کر ملا صدرہ اور محی الدین ابن اکبر کی کتابیں پڑھیں اور دیکھیں کہ توحید کسے کہتے ہیں اور توحیدی معارف کیا ہیں. تو محی الدین کا مرتبہ اپنی جگہ محفوظ ہے.
میرا نام جی اختر علی حیدری ہے. جوش کے اشعار ہیں. ایک عرصہ تصوف نے مجھے تکرایا.
آپ نے تعارف کرائیے نا, پہلے اپنا تعارف کرائیے. اس میں گرامی آپ کا
اختر علی حیدری.
جی بتائیے.
ایک عرصہ تصوف نے مجھے چکرایا, اس بہر میں ایک بھی نہ موتی پایا, ہر مرتبہ جب کہ جال کھینچا میں نے تو ایک نہ ایک وہم اٹک کر آیا. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری, رہا صوفی گئی روشن ضمیری, خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ, نہیں ممکن امیری بے فقیری. صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال, ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار, ایسا مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو وہ جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار.
سوال کیا ہے اس میں؟ یہ تو میری تقریر کا منظوم ترجمہ ہوا ہے. میرا خیال اب کافی ہے گفتگو.
میں قبلہ کی خدمت میں عرض کروں کہ علامہ اقبال کبھی صوفیزم کو پسند کرتے تھے, کبھی ناپسند کرتے تھے. ان کے بہت سے مقالے آپ پڑھ لیجئے, کبھی وہ صوفیزم کی طرف تھے اور کبھی ان کی طرف مائل نہیں تھے. اور کوئی سوال آپ فرما رہے ہیں؟
جی جناب, یہاں ایک
صوفیزم کا نارملی ڈسکس کیا جاتا ہے, اس میں چار پانچ سلسلے ہیں, نقشبندیہ, سہروردیہ اور اس طرح قادریہ, چشتیہ وغیرہ. ان ساروں میں زیادہ تر میجورٹی جو ہے 90% وہ کہتے ہیں ان کا کانٹیکٹ جو ہے یا ان کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت علی علیہ السلام سے ہے, جبکہ سوائے کسی اس میں جو ان کا صوفیزم کا تعلق ایک کسی اور کے ساتھ
نقشبندی کے بارے میں, نقشبندی کے بارے میں جی.
اس کانٹیکسٹ میں جب آپ ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ اس یہاں یہ صوفیزم کو پیش تصور پیش کیا گیا ہے, وہ یہ ہے اس کو کنٹرڈکٹ کرنے کے لیے, نعوذ باللہ مراتب ائمہ اہل بیت کو کم کرنے کے لیے ایک ان کو کیا گیا. آپ کا اس سلسلے میں کیا جو ہے کہ کیا ان کا واقعی میں جو دوسرے سلسلے جو ہیں یہ تصور کے ان کا تعلق حضرت علیہ السلام سے, کیا آپ نے کیا کہنا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم سوال ہے. خود تصوف کی تاریخ پر جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی ہیں اور تحقیقی مقالے لکھے ہیں, انہوں نے یہ تک بحث کی ہے کہ مثلا تمام سلسلے تصوف کے جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچتے ہیں, اس تسلسل کی تاریخی حقیقت کیا ہے, کڑی سے کڑی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے, اور مثلا حضرت حسن بصری کے متعلق یہ ہے کہ آیا واقعی انہوں نے براہ راست حضرت علی مرتضیٰ سے کسب فیض کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اس میں مسالک سے, مذہب سے اوپر اٹھ کر بھی تمام محققین نے اس میں بحث کی ہے اور بہت بحث کی گنجائش ہے. میں وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہ رہا تھا آج کی تقریر میں کہ اس اتنے بڑے مجمع میں لوگ اپنے اپنے ذہنوں میں تصورات لیے ہوئے بیٹھے ہیں, اور میں کسی کی خاطر شکنی نہیں چاہتا تھا, اس لیے کہ یہ بھی آداب تصوف کے خلاف ہے. اور ہم میر انیس کے بقول کے خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس, ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. تو اس لیے سوال میں یا جواب میں یہ خیال رکھنا چاہیے, میں نے گفتگو شروع وہاں سے کی کہ سوالات کا بیج آپ کے ذہنوں میں بو دیا, آپ خود جستجو کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. سلسلے تو بعد میں پیدا ہوتے ہیں نا, میں نے تو اصل بحث اٹھائی کہ تصوف میں ڈسکس کیا کرنا ہے, ڈسکور کیا کرنا ہے.
کیا عمدہ بات!
اسی لیے میں نے تمام حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی کہ آپ کو ڈسکور کیا کرنا ہے اور ڈسکس کیا کرنا ہے, اس کے بعد ڈھونڈیے گا کہ کس کو ملا کس کو نہیں ملا. آپ تو کچھ پا کے دکھائیے.
اللہ جو تقریر فرمائی ہے,
یہ
اس تقریر کے الحمدللہ یہ جو آپ نے تقریر آج جو فرمائی ہے اس میں کوئی الفاظ ایسا نہیں سامنے آیا یا کہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو جہاں تک میرا, لیکن سوال میرا اس وقت یہ ہے کہ ہم نے جو سنا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ صوفیہ اکرام کے دور میں زیادہ صوفیوں سے زیادہ پھیلا ہے, نہ کہ مولانا مولوی یا علامہ سے پھیلا ہو, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور اگر ہے صداقت تو دونوں میں فرق, بنیادی فرق کیا ہے؟ کچھ ایمان کی حرارت یا عمل, وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جس سے اسلام جو ہے وہ صوفیوں سے زیادہ پھیلا؟ شکریہ.
آپ نے بھی بہت عمدہ سوال کیا, مگر اس سوال کی بنیاد ایک مغالطے پہ ہے. مغالطہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام صوفی بزرگوں سے پھیلا تو اس کے مقابلے میں علماء, فقہا, مجتہدین اور علامہ حضرات نہیں ہوتے ہیں, صاحبان سیف, ظالم و جابر بادشاہ ہوا کرتے ہیں. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا بلکہ صوفی بزرگوں نے, روحانی بزرگوں نے پھیلایا. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس کو کس کے مقابلے پہ رکھا جا رہا ہے اور آپ کس کو کس کے مقابلے پہ رکھ رہے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ جب میں نے ابھی عرض کیا تھا اپنی تقریر میں کہ ہمیں یہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ صوفیوں میں پڑھے لکھے صوفی, صاحبان علم صوفی کون تھے, تو آپ دیکھیں گے कि ये फर्क अब हो गया है कि आलिम अलग होता है सूफी अलग होता है. उस जमाने में जो फकीह होता था वही सूफी होता था, जो सूफी होता था वही फकीह और अल्लामा होता था. कोई गैर अल्लामा सज्जादा नशीन नहीं हुआ करता था. जब से जाहिलों ने सज्जादा नशीनी इख्तियार की तब से अल्लामा हजरात की दुश्मनी शुरू हो गई.
जी
इसके कि मुझे खांसी का दूसरा दौरा पड़े, सवाल पूरा कर लीजिए.
सवाल ये है कि साहब
आप पहले तारुफ तो कराइए ना अपना.
आबिद रिज़वी सैयद.
हाँ, पूरा तारुफ कराइए आप.
हुज़ूर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों के तसव्वुफ जो है क्या इस्लाम में तसव्वुफ है या मुसलमानों का तसव्वुफ है, पहला सवाल मेरा ये. दूसरी बात ये है कि ये जो मुझे मंसूर हल्लाज के बारे में पूछना है, जो हजरत खालिद ने फरमाया दिले हर कतरा है साजे अनल हक, हम उसके हैं हमारा पूछना क्या. और मौलाना रूम ने फरमाया कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद. तो ये हजरत शम्स तबरेज़ का और मंसूर हल्लाज का क्या मकाम है, क्या कोई तसव्वुफ का कोई सिलसिला है, ये क्या बात.
आपने एक साथ माशाल्लाह कई सवाल कर लिए. और पहला सवाल क्या था आपका, माफ फरमाइएगा मैं. हाँ मुझे याद आ गया. असल में आपको ये मालूम नहीं कि आज पूरी तकरीर मैंने सोते हुए की है. अभी तक जो सवाल जवाब कर रहा था सोते हुए कर रहा, अब मैं जागने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए. इस्लाम में ये जुमला सब हजरात तवज्जो से सुने. मैंने जो शुरू में कलेमा इख्तियार किया कि तसव्वुफ का कलेमा, हो सकता है सिर्फ मेरी इस गुफ्तगू से किसी की दिलाजारी हुई हो तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ. लोग समझेंगे कि मैं जिद्द तसव्वुफ हूँ, तसव्वुफ के खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि कलेमा तसव्वुफ ये वर्ड तसव्वुफ या सूफी या सूफिया कुरान मजीद में नहीं आया है. क्यों मैं जोर दे रहा था इस पर, या जमान मुबारक हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं आया, क्यों जोर दे रहा था मैं इस पर. मैंने क्यों ये बात अर्ज की थी तकरीर के शुरू में कि सूफी तहरीकें यहूदी मजहब में भी थीं, ईसाई में भी थीं, हिंदुओं में भी थीं 5000 बरस से, ताकि आपको ये मालूम हो कि लफ्ज़ सूफी तहरीक पहले भी मजाहिब में थी और लफ्ज़ सूफी कुरान मजीद में नहीं है. और कुरान मजीद में ख़ुद कलमे इस्लाम इतना जामع है, कुरान मजीद इतना जामع है कि हमें किसी मांगे के उजाले की ज़रूरत नहीं है. जो कुछ दुनियावी और उखरवी, ज़ाहरी और बातनी, मादी और रूहानी ज़रूरत थी बशरियत की, वो सब अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान मजीद में पूरी कर दी है. और मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और रहनुमाई उस सब को शामिल है. इसलिए हमारे लिए बस वही नुस्खे कीमिया है जो मुहम्मद रसूलुल्लाह और कुरान हकीम तक पहुँचे. उसके अलावा चाहे इब्ने अरबी हो चाहे कोई हो, वो हमारे लिए हर्फ आखिर नहीं है. हमें उसको परखना पड़ेगा, तनकीदी निगाह से देखना पड़ेगा.
मेरी एक गुजारिश ये है कि हमारे दरमियान बहुत इनलाइटेड लेडीज़ भी बैठी हुई हैं, बड़ी पढ़ी लिखी ख्वातीन बैठी हुई हैं, उनमें से मैं कुछ से वाकिफ़ भी हूँ, तो मेहरबानी करके आप अपना सवाल कीजिए ताकि आपकी भी नुमाइंदगी हो सके. बीबी ज़ैनब के हवाले से हम लोग कितनी बातें करते हैं, ख्वातीन बातें करती हैं, तो आप मेहरबानी करके कोई सवाल कीजिए. आपके जहन में भी कोई सवाल होगा, आप भी चाहती हैं कि तारीख़ के हवाले से अल्लामा साहब से मुस्तफ़ीद हो, तो मेहरबानी करके कोई सवाल कीजिए आप.
हुज़ूर सलाम अलैकुम. ज़हीर अब्बास, सवाल ये था कि आपने अर्ज़ किया कि आपने अपनी तकरीर में अर्ज़ किया कि खुदा और आपने अपनी तकरीर में इरशाद फरमाया कि
आप कहें खुदा, मैं आपके सवाल का तर्जुमा कर लूँगा.
آپ نے تقریر میں ارشاد فرمایا کہ خدا اور بندے کے درمیان جو بہترین تشبیہ ہے، تعلق جو ہوتا ہے، اس کے لیے سایہ اور صاحب سایہ کی تعبیر جو ہے وہ مناسب تشبیہ ہے، پرانی تعبیر ہے، ظاہر ہے اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو ایک سوال یہ کہ کیا اس زمن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون کی جو تعبیر تھی وہ قرآن سے زیادہ قریب ہے؟ اور پھر اسی زمن میں جو ایک اشکال عقلی پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر سائے کا فعل اس صاحب سایہ کے عمل سے مشروط ہوتا ہے، تو پھر انسانی اختیار کی تعبیر کیا ہو سکے گی؟
بہت اچھا، بہت اچھا سوال کیا، اتنی دیر میں ایک سوال آیا. دیکھیے، یہ تعبیر قرآنی تعبیر ہے، اور یہاں سے کئی ابواب کھلتے ہیں جس میں فلسفہ جبر و اختیار بھی شامل ہے، اور وہ فلسفہ سامنے آتا ہے کہ جو نہ اس بات کا قائل ہے کہ لا جبر ولا تفویق بل امر بین امرین، نہ مکمل جبر ہے نہ مکمل اختیار ہے، بلکہ راستہ ان دونوں کے درمیان ہے. یہ ایک ایسی بحث ہے جس کے لیے ایک مستقل نشست اور مستقل سیمینار کی ضرورت ہے. ہم نے عموماً اپنی گفتگووں میں اسے ٹچ کیا ہے کہیں کہیں، لیکن یہ کہ یہ بحث بھی اور غرض خلقت بشر یا غرض خلقت کائنات کی بحث بھی اسی ضمن میں حل ہوتی ہے اگر ہم قرآنی اس تشبیہ کو سمجھ لیں، سائے اور صاحب سائے کی تشبیہ کو. یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں. جبر، اتنا جبر یقیناً ہے کہ ہمیں بہرحال اس کی ذات گرامی سے وابستہ رہنا ہے، اسی کی ذات گرامی تک واپس جانا ہے.
الحمدللہ، بہت عمدہ.
یہ جبر ہے، یہ جبر ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم جائیں گے کہاں؟ اختیار اتنا ہے کہ ہم جانے، اس تک جانے کے طریقہ کار کو متعین کرنے کا ہمیں اختیار دیا گیا ہے، جس کے متعلق میں چونکہ بزم ایسی ہے عام فہم کرنے کے لیے بحث کو، چار مصرے ایک شاعر کے آپ کو سناؤں اور دو مصرے ناسخ کے. استاد ناسخ نے کہا ہے کہ چلا عدم سے میں جبرن، تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا. یہ ایک شعر، یہ شعر نہیں ہے، اس میں بڑی حکمت ہے. دوسرے چار مصرے یہ ہیں کہ ہر چند کہ جبر خشت بنیادی ہے، ہر چند کہ جبر خشت بنیادی، جبر ہے، سایہ صاحب سایہ سے جدا نہیں ہو سکتا. ہر چند کہ جبر خشت بنیادی ہے، قدرت نے مگر راہ بھی بتلا دی ہے. اٹھے تو دو عالم کو مسخر کر لے، اتنی حد زنجیر میں آزادی ہے.
کیا بات ہے!
آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا قد کتنا ہے، اور باہر کھڑے ہو کے دن بھر آٹھ گھنٹے کھڑے رہیے گا، کسی وقت آپ کا سایہ آپ سے زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، اور کبھی آپ کا سایہ آپ کے برابر بھی نہیں ہوتا، آپ سے چھوٹا رہ جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا سائے میں اختیار ہے یا بے اختیار ہے؟
بھائی، دس از لاسٹ کوشچن. اچھا، ماشاء اللہ.
السلام علیکم، میرا نام اسماء بتول ہے، اور میرا سوال علامہ صاحب سے یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں جناب سکینہ اور جناب زینب جو بھی خواتین تھیں، ان کا روحانی اور تصوف میں کیا مطلب کردار اور کیا مقام ہے؟
بہت عمدہ سوال ہے یہ بھی. خوشی ہو رہی بھائی، یہاں سوالات اچھے آ رہے ہیں. دیکھیے، خود واقعہ کربلا کو تصوف اور عرفان کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، پورے واقعے کو. بلکہ جب تک اس پورے واقعے کو تصوف اور عرفان کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا. بلند ترین مقامات تصوف و عرفان میں مقام رضا و مقام تسلیم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہو یا جناب زینب سلام اللہ علیہا ہو، یہ کس بلند ترین مقام رضا و مقام تسلیم پر فائز ہیں؟ کیا صبر کا مقام ہے ان کا؟ کیا توکل ہے حق پر؟ توکل، صبر، رضا، تسلیم، یہ سب مقامات عرفان ہیں، یہ سب مقامات سیر و سلوک ہیں. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے، یعنی عالم ہجر میں رہتے ہوئے، کمال وصل کی لذت اٹھانا، یہ چیز ہمیں اہل بیت کے ایک ایک فرد میں نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان خواتین، ان مخدرات عصمت و طہارت میں بھی نظر آتی ہے. اور اس نقطہ نظر سے غور کرنے اور سبق لینے کی ضرورت ہے. میرا خیال اتنا کافی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خواتین حضرات، علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی اور بڑا بصیرت افروز لیکچر دیا. میں ایک اعلان آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، ذرا سا تشریف رکھیے. علامہ صاحب کل آرٹس کونسل میں 3 بجے ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کریں گے جس میں آپ کی شرکت، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑا استفادہ آپ کو اس سے ہوگا. موضوع ہے روحانی تہذیب کے بنیادی اقدار. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیے آرٹس کونسل میں 3 بجے کل. اور ایک گزارش اور ہے کہ جاتے جاتے ان تمام لوگوں کے لیے آپ دعائے صحت کے لیے آپ دعا کریں جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، اور دوسرے ان کے لیے بھی کہ جو اس حالیہ ہنگاموں کے نظر ہوئے اور شہید ہوئے، ان کے لیے بھی قبلہ دعا کرائیے. دعا ذرا ہو جائے، دعا قبلہ دعا کرا لیں، دعا کرا لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. آپ تمام حضرات میرے ساتھ قرآن حکیم کا یہ فقرہ، یہ آیت پڑھیں جو قبولیت دعا کے لیے سکھایا گیا ہے، تعلیم کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم. پروردگار بحق محمد اهل بيته الطيبين الطاهرين، جو شہداء ہیں ان کی روحوں کو بلند سے بلند تر مقامات عطا فرما. پروردگار ان کی شہادتوں کو قبول فرما. ان کے پسمندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرما. جو شہداء کے خاندان میں بیوائیں ہیں ان کی کفالت فرما. جو یتیم ہیں ان کی سرپرستی فرما. پروردگار ہمارے درمیان جو اغنیا ہیں، جو صاحبان ثروت ہیں، جو صاحبان حیثیت ہیں، ان کو توفیق کرامت فرما کہ وہ شہیدوں کے بچوں، ان کی بیواؤں کا خیال رکھ سکیں، ان کی کمک کر سکیں، ان کی اعانت کر سکیں. پروردگار ہمارے معاشرے میں جو قتل و غارت کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس کو ختم فرما. پروردگار جو دشمنان امن و دشمنان انسانیت و دشمنان اسلام ہیں، پروردگار یا ان کی ہدایت فرما یا انہیں نیست و نابود فرما. پروردگار اپنی رحمت و رافت کا مظاہرہ فرما. پروردگار اپنا لطف و کرم عام کر. پروردگار ولایت مصطفیٰ، ولایت اہل بیت مصطفیٰ کا فیضان عام کر دے. تمام ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود ولایت اہل بیت کو تمام عالم بشریت کے لیے عام فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. وہ ولی برحق جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسول کی زبان سے، تیرے رسول نے وعدہ کیا ہے تیری جانب سے کہ قرب قیامت ایک مہدی ظہور کرے گا جو اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی عدل و انصاف سے پر کرے گا. پروردگار ہم سب اس کے منتظر ہیں, اس کو جلد از جلد اذن ظہور عطا فرما. آمین.